رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج سے ہم سورہ مائدہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے میں آپ کو سورہ مائدہ کے حوالے سے، اس کا جو تعارف بیان کیا گیا ہے تفسیر سجادۃ الجنان میں، اس کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ برکت کے لیے ایک آیت بھی پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب بھی انشاءاللہ پابندی سے بڑھیں گے۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنیہ ہے، البتہ اس کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجت الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی اس پوری مدنیہ صورت میں الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت مبارکہ ہے یہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا نام یہ کیوں ہے؟ سجادۃ الجنان میں بیان کیا گیا ہے کہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا ایک دسترخوان کے نازل ہونے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ واہ سبحان اللہ! اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی، قربان جائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کرم پر، سبحان اللہ! تو اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ تو اس واقعے کی جو مزید ڈیٹیل ہے یہ جب ہم آیت مبارکہ پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کا بھی بیان کریں گے۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس پر یہودی نے عرض کی، وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنزل عرفان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، یعنی وہاں پر جلوہ فرما تھے، موجود تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کے لیے عید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، سبحان اللہ! تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ نمبر تین، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ ڈان ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ ہے کہ اس میں واقعہ عفق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سورہ مائدہ میں مضامین کون کون سے ہیں، وہ سورہ مبارکہ جس کی ہم انشاءاللہ آگے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، اس کے مضامین کون سے ہیں، تو سیاد الجنان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معاہدہ ہو لیکن جائز ہونا چاہیے، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر دو، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ گواہی کے وقت پر جہاں وٹنس ہونا ہوتا ہے تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو جہاں گواہی دینے کی باری آئے تو وہاں پھر بندہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور سچی سچی گواہی دے، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرے۔ آگے نمبر تین، اس میں اور سورت مبارک میں کیا بیان ہوا ہے، سورہ مائدہ میں مضمون بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، قوم جبارین یہ کون تھے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ کی تلاوت میں، ترجمہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان ہے، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو چھوڑنے کی وعیدیں ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم رکھی جائے۔ نمبر سات، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان نازل ہونے کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے برکت کے لیے آج ہم اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا ایک جز تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے متمتع اور فیض یاب فرمائے، منور فرمائے، آمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
اپنے عہد پورے کیا کرو. اور اس آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چپایوں کا بیان فرمایا ہے جو حلال ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احرام کی حالت میں کیا احکام شکار کے یہ بھی بیان کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم ترتیب وار اللہ نے چاہا تو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا بھی ذوق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پڑھنے اور احکامات جاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کلام کی جانب ہم بڑھیں گے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو موضوع آج کا عرض کرتا چلوں. موضوع ہے ضروری ہے، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کیا ضروری ہے. پڑھتے ہیں کلام کی جانب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبی
جو ہی Oh.
کلام آپ سن چکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ حاضری عبادت نصیب فرمائے اور ذوق والی حاضری مہروز بھائی اللہ مقدر بنائے، حاضری ہو اور ذوق والی ہو، شوق والی ہو. حافظ عرفان حفیظ مدنی صاحب اسے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب، ضروری ہے اس عنوان کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہم پہلے ایک چیز جو ہے بڑی واضح کر دیں کہ ایک ضروری ہے یہ فرض کے معنی میں جاتا ہے، واجب کے معنی میں جاتا ہے. کچھ چیزیں شرعاً ضروری ہیں یعنی وہ فرائض اور واجبات کے درجے میں ہیں، کچھ اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی روح رعایت جو ہے وہ ہونی چاہیے. کچھ چیزیں کامیابی میں جو ہے وہ آگے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، کچھ عادات اخلاق کی بہتری ہے، وہ ساری چیزیں. تو یہ ہم پہلے ہی عرض کر دیں، واضح کر دیں کہ ہم جس چیز کو لے رہے ہیں کہ بھی ضروری ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے. ظاہر سی بات ہے ٹاپک یہ لیا ہے تو اس میں ہم فرائض و واجبات کی بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس کو دیگر اعتبار سے بھی لے کر کے چلیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، جس طرح آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ ضروری سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ فرائض اور واجبات، بلکہ چونکہ ہمارا یہ جو ڈسکشن ہے یہ ایک مدنی چینل کے ذریعے جا رہی ہے، سامعین ناظرین اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ہم موضوع رکھیں اس میں ہم سب کی دلچسپی بھی ہو اور ہم سب کے لیے وہ یوزفل بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو. تو اب ہماری گفتگو کا دائرہ کار کوشش کی جائے گی اپنے طریقہ کار کے مطابق کہ ان موضوعات کو لیا جائے کہ جو نہ صرف ہماری دینی اعتبار سے ضروری ہوں بلکہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں وہ کام آئیں، ہماری دنیاوی زندگی اس سے بہتر ہو جائے اور اس میں ہمارے کام آئے. اس لیے یہ ویسے تو بہت واسٹ ٹاپک ہے لیکن آپ نے اس کو مینیمائز کیا اور اس پہ گفتگو کی. ہم ہر انسان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس کا ماحول جدا جدا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ کام کاج کرتا ہے، جس طرح کے وہ لوگوں میں رہتا ہے، جس طرح کے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس ایریا میں رہتا ہے، تو ان اعتبار سے اس کے احکام، اس کے معاملات مختلف ہوتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے ضروری قرار پائے
جی،
لیکن وہی چیز بھی آئینی دوسرے کے لیے ضروری نہ ہو اس درجے میں،
ٹھیک،
بلکہ اس کا ماحول ہی اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کرے. سردی گرمی سے احکام شریعہ پر فرق پڑ جاتا ہے،
ٹھیک،
اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی. تو پھر اس طرح بحثیت مجموعی جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ضروری ہونے کے اعتبار سے ہے، تو ہم سب اس پہ بھی غور کریں اگر بات کو شروع کیا جائے ضروری ہونے کے اعتبار سے.
جی جی.
تو ایک چیز جو بیسیکلی ہر انسان کے لیے ضروری نظر آتی ہے
جی.
وہ ہے علم.
واہ.
علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی. علم کے بغیر جو عمل ہوگا وہ پھر معتبر بھی نہیں ہوگا. ضروری نہیں کہ جو کام کیا گیا ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو یا اس کے یوزفل بھی ہو.
صحیح.
بہت سے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا. جب علم نہیں ہوتا اور جب وہ کام کر گزرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے ارے مجھ سے تو یہ غلط ہو گیا. مجھے تو یہ کام یوں کرنا تھا
جی.
تو اس لیے آپ کسی بھی فیلڈ کو چوائس کرتے ہیں. آپ دینی حال سے دیکھا جائے یہ تو اظہار ضروری ہے کہ طالب علم شریعت نے یہ فرمایا کہ ضروری ہے مسلمان مرد اور عورت کے لیے. پھر اس کے آگے کیٹیگری ہے کہ کس پر کتنا ضروری ہے. ایک ہے عقائد کا علم
صحیح.
جو بنیاد ہے بلیف عقیدہ جس سے انسان مسلمان بنتا ہے اور جو نان مسلم ہیں ان کے عقائد سے بندے کا امتیاز سے جدائی ہو جاتی ہے امتیاز ہو جاتا ہے.
میں ایک بات اگر آپ اس میں ایڈ کر دوں اجازت سے آپ کی, میں نے وہ کٹ کر دی بات, معاف فرمائیے گا. مسلمان بنتا ہے اور مسلمان رہتا ہے
ماشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات واقعتاً جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کم علمی بنیاد و کم علمی ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا لٹل نالج از ڈینجرس. تو کم علمی جو ہوتی ہے اس کی بنا پر انسان جائز کو ناجائز حلال کو حرام حرام کو حلال بلکہ بعض اوقات تو ایسے کلمات تک اپنی زبان سے نکال دیتا ہے یا ایسے اعمال کا ارتکاب کر دیتا ہے کہ جس کے سبب سے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مسلمان نہیں رہتا.
مہروز بھائی میں اسلام کی خوبصورتی پر غور کر رہا ہوں
جی.
آپ دیکھیں علم حاصل کرنا جو کیا ہے ضروری ہے
جی.
سارے کا سارا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے
جی.
اعلی حسب طاقت ہے ایک بات, اور پھر اعلی حسب درجہ ہے. یعنی فرد کا علم حاصل کرنا فرد واجب کا واجب, یعنی وہ مطلب ایک ترتیب جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات مہروز بھائی جو انتہائی قابل غور ہے, یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ یہ کوئی علم دین حاصل کرنا عقائد کا علم ہمارا جو ہے وہ حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ ہم آگے بڑھیں اگر سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. کچھ باتیں مشکل بھی لگیں گی لیکن جب اس پہ بندہ رغبت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو پھر منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو مہروز بھائی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے عقائد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں قبر کے بارے میں حشر کے بارے میں یہ چیزیں بحثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونی چاہیے. معذرت کے ساتھ کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جیسے معلوم ہونی چاہیے ویسے معلوم نہیں ہیں. ایک تعداد جیسے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ ذرا غور کر لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, کتنا ہمیں پتہ ہے, کتنا ہم نے پڑھا ہے اور کتنا پتہ نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. روز بھائی
پیاری بات ایک کتابوں میں لکھی گئی کہ علم حاصل کرنا وہی ضروری ہے جو آپ کی ضرورت کا ہے.
واہ
یعنی ضرورت سے متعین کیا گیا کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت کے دائرہ کار میں آتی جائیں گی پھر اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ پر لازم ہوتا جائے گا. اور آپ نے جو بات کی سلمان بھائی اس کو یوں سمجھیے کیونکہ موضوع ہمارا ضروری ہے تو یہ اس لیے بیان کیا اور یہ ضروری یوں ہوا کہ ہم غیر ضروری کاموں پڑ گئے
جی.
دیکھیں ایک اصول ہے کہ جب آپ طریقے کے کام نہیں کریں گے تو بے طریقہ کاموں میں پڑ جائیں گے. اور آج جو ہمارا یہ سیشن ہے جو موضوع رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طریقے سے الارم ہے ہمارے لیے, ایک طریقے سے ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں خود کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی
جی.
کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز تو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اکثریت کے اعتبار سے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہماری کمزور ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عمارت چاہے جتنی بلند بنا لیں لیکن کیونکہ فاؤنڈیشن اس کی کمزور ہے تو وہ پھر وہ سروائیو نہیں کر پاتی کھڑی نہیں رہ پاتی بلکہ ڈیمولش ہو جاتی ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر. تو اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی ترجیحات کا اپنی ضرورتوں کا تعین کریں, اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں سلمان بھائی جو ضرورتوں کا تعین وقت سے پہلے کر لیں. یعنی بارش ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ چھتری لے کر امبریلا لے کر نکلتے ہیں. انہیں کہتے ہیں بھائی یہ سمجھدار لوگ ہیں. تو ہم بھی اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ویسے تو ہم بڑے ہوشیار بھی بنتے ہیں بڑے سمجھدار بھی بنتے ہیں لیکن انسان کو اس معاملے میں بھی غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میں جو سمجھدار بن رہا ہوں یا میں جو ہوشیار بن رہا ہوں اور میں جو کام کر رہا ہوں آیا واقعی میں یہ میری ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو بالخصوص دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تھاٹس کی بات کرتے ہیں بلیفس کی بات کرتے ہیں عقیدے کی بات کرتے ہیں تو بڑی بنیادی باتیں ہمیں نہیں پتا ہوتی. پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات پہ گفتگو ہوئی ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا فلاں مقام کی سیڑھیاں کتنی ہیں فلاں مقام کا فاصلہ کتنا ہے ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
فلاں مسجد کے ستون کتنے,
جی فلاں مسجد کے ستون کتنے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, مینار کا دائرہ کار کی اس کا گنبد کا جو ہے وہ دائرہ کار کتنا ہے, اور جناب ریڈیس کتنا ہے, یہ ساری چیزوں میں ہم کھو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اہم بات ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں,
مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو کوشچن کرتے ہیں نا, بھائی فلاں کی ماں کا, اس کی نانی کا, شیطان کی نانی کا کیا نام تھا, تو یہ جیسے کوئی سوال کرتا ہے اس طرح, اس کا مقصد بھی سوال کا جواب لینا نہیں ہوتا.
جی
اس کا مقصد بھی ایک مطلب, جیسے نہیں ایک آپ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, ابھی چل بھائی
ہمیں بھی علم ہے, آپ خود اپنے آپ کو تیس مار خان نہ سمجھے, ہمیں بھی بہت کچھ پتا ہے. کیونکہ وہ سوال ایسا ہوتا ہے بالعموم جو ہے وہ اس کی طرف اہل علم کی بھی بازو کا توجہ نہیں ہوتی, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یاد نہیں ہے یا دیکھ کے بتائیں گے. بالعموم کی بات کر رہا ہوں, باس کی توجہ ہوتی ہوگی. اب جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں, سلمان بھائی گفتگو کر رہے ہیں, عرفان حفیظ بھائی نے گفتگو کی, عدنان بھائی, اب جیسے میں ہوں, ذرا مجھے سولو میں لیجئے گا, تو اب مجھے لیں گے تو یہ پیچھے ایک مخصوص قسم کے دائرے بنے ہوئے نا.
ہاں جی ہاں جی.
اب میں جب کیمرہ چینج ہو جائے تو میں پوچھوں یہ بتائیں کہ پیچھے دائرے کتنے تھے, تو بھائی یہ دائرے اس لیے نہیں بنائے کہ آپ گنے. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, وہ ہم بچپن میں نا کچھ اخبارات میں یا میگزینز میں تصویر آتی تھی, اور اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ دو تصویر ہوتی تھی, پہلے آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی تھی اور پھر اس پہ ہاتھ رکھنا ہوتا تھا, ہاتھ رکھنا ہوتا تھا, چھپانا ہوتا تھا, پھر اس کے متعلق کچھ سوالات کیے جاتے تھے. حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تھا, بس ٹائم پاس ہو جاتا تھا. تو آج کل ہماری بھی کنڈیشن ایسی ہی ہے. ہم پر کیا چیزیں لازم, دیکھیں سلمان بھائی بڑی ایک ایسی بات کہوں, معاشرے میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو اس کا تجربہ یا کم از کم مشاہدہ نہ ہو, علم میں نہ ہو سلمان بھائی. وہ کیا ہے, شادی ہو رہی ہوتی ہے, شادی کی تیاریوں میں ساری چیزیں جناب آ رہی ہوتی ہیں, چپل بھی آ رہی ہے, تو موزے بھی آ رہے ہیں, تو کپڑے بھی آ رہے ہیں, تو یہ بھی آ رہا ہے, تو وہ بھی آ رہا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو دیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ اپنے بیٹے کی اپنے بھائی کی شادی میں جو بھی جائز چیزیں ہیں, جائز خوشیاں ہیں, وہ سیلیبریٹ کیجئے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن پرابلم کیا آتی ہے عرفان حفیظ بھائی, کہ آپ دیکھیں ایک بچے کی, ایک بچی کی, ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے, لیکن انہیں نکاح کے مسائل کا علم نہیں دیا گیا, انہیں طلاق کے مسائل کا علم نہیں دیا گیا. آج کل آپ دیکھیں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ضروری علم تھا سلمان بھائی وہ دیا نہیں گیا, اس کی حساسیت جو ہے وہ محسوس نہیں کرائی گئی. وہ کتنی نازک بات ہے, یہ ایک مرد کے پاس کتنا نازک اختیار اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے, اس کے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے گویا کہ اگر اسے یہ ریئلائز کروا دیا جاتا. جیسے دیکھیں ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ جناب پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے کوئی ماچس جلا رہا ہوں.
صحیح,
ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں پیٹرول پمپ پہ, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بائک پر بھی ہیں تو مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بھی ہیں, لیکن وہاں کھڑے ہو کے کوئی ماچس نہیں جلا رہا ہوتا. بلکہ ایون یہ بھی دیکھا ہے کہ سگریٹ پینے والے افراد جو ہوتے ہیں, اگر انہیں پیٹرول پمپ پہ داخل ہونا تو پہلے سگریٹ پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کہ ہمیں اس کا نقصان پتا ہے کہ بھائی میں بھی مروں گا, چار لوگ اور بھی مریں گے, جانی نقصان مالی نقصان ہوگا وہ الگ ہوگا. لیکن ہم نے علم کے اعتبار سے بحیثیت مسلمان بات کریں گے نا, ہم اس دائرے سے تو باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ ہم نے ایک گویا کہ پٹا پہنا ہے, ہم نے ایک چیز کو قبول کیا ہے, اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس پہ استقامت عطا فرمائے, ہمیں ایمان پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. تو جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ رسول کے جو احکامات ہیں ہماری زندگی کے مختلف ویلیوز سے متعلق سلمان بھائی,
جی
چاہے وہ ایمانیات ہو, چاہے معاملات ہوں, چاہے اخلاقیات ہوں یا دیگر معاملات ہوں, اگر ہمیں علم دین ہوگا. آپ دیکھیے جن افراد کو علم دین ہوتا ہے,
جی
میں طلاق ہی کی بات کو لوں گا,
جی
کہ اگر انہیں علم دین ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ طلاق کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے. ایک تو لوگ جناب وہ آدھی بات کرتے ہیں نا کہ جناب بعض ممالک میں کہتے ہیں وہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے, تو وہاں طلاق کا ریشو اس لیے کم ہے کہ وہاں شادی کا ریشو بھی کم ہے, تو وہ تو بات ہی الگ ہے. تو ہم تو اپنے معاشرے کی بات کریں گے نا, جہاں پہ یہ سارے معاملات بیس ہی شادی پر کرتے ہیں. جب شادی ہوئی ہے, ایک عقد ہوا ہے, ایک معاہدہ ہوا ہے, تو اب اسے کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کرنے کے لیے, اس کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. جیسے آپ انڈے کسی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے, کانچ کی چیز کسی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے, قیمتی چیز کسی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے, اور جس کو دیتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں سلمان بھائی یہ ایسی ایسی چیز ہے, آپ نے کبھی دیکھا کوئی بہت بڑی رقم کا بنڈل ہو اور وہ ٹرانسپیرنٹ چوپر میں یوں یوں گھماتا ہوا جا رہا ہو کہ دیکھو میں جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں، نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو ایک علم دے دیا گیا، اس کو اس کی ضرورت اور اہمیت بتا دی گئی کہ دیکھو چور بیٹھے ہیں رستے میں،
ہاں جی،
لہذا تو حفاظت سے لے کے جاؤ. تو آپ نے جو بات کی تھی علم کی، اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق،
جی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی ذاتوں کے متعلق، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے بارے میں، دین اسلام کے شعار کے بارے میں، ضروریات دین کے بارے میں، آپ دیکھیں جنت دوزخ کے بارے میں بنیادی علم ہی نہیں ہے تو بندہ مذاق میں بعض اوقات وہ بات کر جاتا ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ عظیم ترین نقصان ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی قیمتی متا کو ضائع کر دیتا ہے. اگر اسے اہمیت پتا ہو، جس کو جنت کی اہمیت پتا ہے، اہمیت سے میری مراد علم،
جی،
جنت کا علم پتا ہے، جسے دوزخ کے بارے میں علم ہے، وہ کبھی ان مقامات کے متعلق چٹکلے نہیں بنائے گا، مذاق نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی سنارا بھی ہوگا، بہت ہنسی والا بھی ہوگا، تو اس بیچارے کے چہرے پہ تو سناٹا آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. فرشتوں کے متعلق اگر کوئی لطیفے بنا رہا ہے اور اس کے سامنے وہ اس کو سنا رہا ہے جس کو علم ہے،
جی،
علم ہے، تو علم والے کو اس پہ ہنسی نہیں آئے گی بلکہ رونا آ رہا ہوگا کہ بھائی کیا کر رہا ہو، بلکہ وہ سمجھائے گا.
جی،
اگر وہ اس قابل ہے تو وہ سمجھائے گا کہ آپ جس طرف جا رہے ہو یہ رونگ وے ہے.
جی،
آپ گاڑی چلانے کا جب تک علم نہیں ہوتا کسی کو لائسنس نہیں دیتے، اصول تو یہی ہے نا، گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں دیتے، اسے روڈ پہ نہیں جانے دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کی اپنی جان کے لیے، اس کی اپنی گاڑی کے لیے اور معاشرے کے لیے حفاظت اسی میں ہے کہ گاڑی چلانے کا علم، ڈرائیونگ کا علم، لائسنس، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ایکسیلیٹر پر پیر رکھے، گاڑی میں بیٹھے. ادروائز یہ خود بھی نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان دے گا.
جی،
یہی ضروری چیز ہے سلمان بھائی.
جی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، عقائد کیا ہونے چاہیے ایک مسلمان کے، اور جنت دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، تو اس کا الحمدللہ ایک بڑا زبردست جو اسی یوں کہیں کہ مضمون جو بیان کیا گیا ہے، یہ بہار شریعت حصہ اول میں بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو بہار شریعت حصہ اول کا ضرور مطالعہ کریں، ضرور سٹڈی کریں. لوگ ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں جو ہے وہ نالج مینجمنٹ کا بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے نالج کو بھی مینجمنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں. فضول، لا یعنی اور فالو، جیسے میں نے کہا شیطان کی نانی کا کیا نام تھا، تو یہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، ملتے.
بڑی پیاری کتاب مفتی فضیل صاحب نے لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ہارڈ ورژن بھی شائع کیا ہے اور پی ڈی ایف بھی وہاں سے مل جائے گی، عقائد و معمولات اہل سنت. بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی آسان سوال جواب کی صورت میں، تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے جی. یہاں میرے پاس ایک میسج ہے، اس میں یہ ہے کہ زبان کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے.
کیا بات،
اور بڑی خوب بات ہے ماشاءاللہ. تو اس پر خالد بھائی کچھ ارشاد فرمائیں.
بالکل جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اعضاء میں سے ایک بہت قیمتی عضو ہے ایک بدن کا، جسم کا بہت قیمتی حصہ ہے یہ.
جی،
اور اس کا استعمال ایک بظاہر تو دیکھنے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے،
جی،
لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ کبھی زہر کا کام دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے لیے زندگی کا بھی کام دیتے.
کیا بات،
آپ کے پاس ہے، آپ کی طاقت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے اگر ہم فرامین دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر آپ کی زبان ہی سرداری کر رہی ہوتی ہے، سر سرداری نہیں کرتا.
کیا
سر پھر غلامی کے لیے پیش کر دیتی ہے زبان. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو بندے کے اعضاء اس کی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ سیدھی رہنا، تو سیدھی چلنا، تو سلامت رہنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے،
اللہ،
اگر تو سلامت نہیں رہی تو ہمارا حال بھی درست نہیں ہوگا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ سیکھ لیتا ہے بندہ کہ مجھے بولنا ہے. جس طرح ابھی ہماری نالج کی بات چل رہی تھی تو ہجوم ہے علم کا،
جی،
لیکن وہ سارا علم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مجھے بولنا ہے، مجھے بولنا ہے، مجھے اس بارے میں بھی علم ہے تو میں نے یہ بھی بولنا ہے، اس بارے میں بھی علم ہے یہ بھی بولنا ہے. سوشل نالج لے لیجئے، جنرل نالج لے لیجئے، اور اس طرح کی بہت ساری کیٹیگریز آج کل کی جاتی ہیں اور وہ ساری چیزیں ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن کون سی بات کب بولنی ہے، کون سی بات کس سے بولنی ہے، کیا بات کرنے کے لیے لہجہ اور الفاظ کیسے ہونے چاہیے
جی
اور کس قسم کے لہجے کی کہاں ضرورت ہے
جی
یہ بھی سیکھنا ایک بہت بڑا علم ہے. اس کو بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے, اپنے پیش نظر رکھیں گے اور اپنے الفاظ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بولیں گے تو بہت اچھا ہوگا. ایک علم وہ بھی ہے جو انسان کو چپ رہنا سکھاتا ہے. اور جب ہم اہل اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر غور و فکر ہے, یعنی بولنے سے زیادہ سوچنا ہے
تفکر.
اس لیے پھر جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بولنے سے علم و حکمت کے سوٹے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, علم و حکمت کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور گویا دریا بہ رہے ہوتے ہیں, لوگ اس سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو بندہ پہلے سوچ لے پھر بولے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جن کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں, ایک فضیلت, ایک وصف, ایک خوبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم یعنی وہ عمدہ اعلی باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان باتوں میں الفاظ تو کم استعمال فرماتے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بہت بڑی ہوتی تھیں, ان کے بہت پہلو ہوتے تھے. اور وہ باتیں علم و حکمت والی جب لوگوں کے سامنے آتی تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جاتی. بات یہ ہے کہ بندہ دیکھ لے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کا انتخاب نا سلمان بھائی بندہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہر وقت ہر چیز ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوگی. جیسے میں نے بیٹھنا کار میں ہے, اپنی گاڑی چلانی ہے لیکن میں ہیلمٹ پہنوں. ہیلمٹ پہننا اگرچہ ضروری ہے لیکن کار میں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اپنی کنڈیشن بھی دیکھنی ہوگی.
کار میں بیٹھنے کے لیے سیٹ بیلٹ لگا لیں.
سیٹ بیلٹ لگا لیں بالکل, اس کی الگ کنڈیشن ہے. تو کون سا کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق ہوگا. کس وقت آپ کو آگ پر پانی ڈالنا ہے کہ وہ جلانے والی ہے اور کس وقت آپ نے آگ پر روٹی پکانی ہے. ایک وقت میں آپ کو آگ جلانا ضروری ہوگا اور ایک وقت میں آپ کو اسے بجھانا ضروری ہوگا. اسی طرح جب آپ
نے آپ ایک لفظ استعمال کیا جلانا ضروری ہوگا, تو جب گفتگو کر رہے تھے مجھے لگا خالد بھائی کہیں گے آگ لگانا ضروری ہوگا اور میں یہاں سوچ رہا تھا یہ لفظ دوسرے معنوں میں چلا جائے گا, لیکن یہ انتخاب بھی ضروری تھا جو آپ نے.
واہ واہ, دیکھیں خالد بھائی گفتگو فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جی خالد بھائی,
اسی تناظر میں میں یہ
بات کا تو خالد بھائی آگ کا فیول روکنا بھی ضروری ہوتا ہے.
جی
اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ کیا کر لیں جو اس کو فیول آپ دے رہے ہیں وہ فیول کیا کر لیں وہ روک لیں.
کچھ باتیں اس کے لیے پیچھے وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایندھن کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو فیول دے رہی ہوتی ہیں پیچھے کہ اب کچھ بولے اب بھڑکے اب بھڑکے. تو ہر بات کو سنتے رہنا کبھی کبھار آپ کو اس اسٹیج پر لے آتا ہے کہ اب بس ہو گئی اور اب آپ بولیں گے اور یہاں سے جھگڑے شروع ہوں گے, یا یوں سمجھیں کہ فیول مل رہا ہے تو پھر اب دھماکے شروع ہوں گے. وہاں پہلے فیول کو بھی روکا جائے گا
جی,
وہاں پہلے گفتگو کو بھی دیکھا جائے گا. اور جو باتیں آپ کو اکسا رہی ہیں نا
جی,
جو آپ کے کانوں سے ٹکرا کر آپ کے اشتعال کو ابھار رہی
ہیں,
آپ کو مزید غصے پر یا جھگڑے پر آمادہ کر رہی ہیں, ان باتوں کو روکنا پڑے گا.
صحیح فرمایا,
وہ نہیں سنیں گے تو امن کا ماحول مزید بہتر رہے گا, گھر سکون کا گہوارہ بنا رہے گا. لیکن جب وہ بھی سنتے رہیں گے ضبط بھی کرتے رہیں گے, دونوں ہاتھوں میں لڈو بہت دیر تک نہیں رہ سکیں گے. تھوڑی دیر تک تو چلیں پھر آپ کام چلا لیں گے, لیکن فیول کو پہلے روکنا پڑے گا تاکہ آگے ہونے والے فساد سے رک جائیں.
بچا جا سکے.
زبان کا جب استعمال ہے تو اپنے الفاظ کو بھی دیکھنا پڑے گا
جی,
انداز کو بھی دیکھنا پڑے گا
جی,
اور وہ بات جو آپ کو مختلف جھگڑے والی باتوں پر اکسا رہی ہے ان سے بچنا بھی پڑے گا.
درست فرمایا, بڑی ریلیونٹ بات کہی ماشاءاللہ. مزید چلے کہ ناظرین آپ کو بھی ہم ایک امیر سنت کا پیکج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں, آئیے ذرا دیکھیں.
ہر چیز جو ہے نا درست طریقے پر ہونی چاہیے, ہر چیز. اب اس میں کیا درستی ہے یہ عقل سلیم سمجھ سکتی ہے, جس کے بعد علم دین بھی ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کام اپنے اصول کے مطابق اور درست طریقے سے کرنا ہے, جس سے دوسرے کسی کو کسی قسم کا شر نہ پہنچے. لیکن یہاں تو ہر کام میں لوگوں کو مطلب یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں، تمیز ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہر معاملے میں. اب جیسے کہ آدھی رات کو کسی کے گھر پہنچے تو وہ کئی گز پہلے سے وہ گاڑی کا بھونپو بجانا شروع کر دیں گے، ٹر ٹر پم پم پم. اب جس کے گھر جانا اس کو اطلاع کرنی ہے، وہ اس کا مطلب آوارا دوست اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بھی آئے گا اور ہم اللہ گلہ کریں گے بیٹھ کے. تو یہ سارے محلے کو جگانے کا کیا تو کیئر، یہ ہوتے ایسے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے. اچھا پھر یہ خالی یہی بھی بجاتے، شورفا بھی نظر آنے والے، ان کی بھی حرکتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو باہر گلی میں کھڑے ہوں گے تو زور سے کہکے ماریں گے، گفتگو کریں گے زور زور سے آدھی رات کو. کسی کی بےچارے نے نیند کی گولیاں کھائی، ابھی بڑی مشکل سے آنکھ لگی اور اس کی نیند کا بیڑا پار ہو گیا.
پاپا یہ تو گلی والے، تو جو سر پہ بیٹھ کے کرے وہ اب سویا ہوا ہے، وہ پاس بیٹھے چار پانچ لگے ہوئے.
ہاں لگے ہوتے ہیں، فون پہ لگے ہوتے ہیں. ان سب کو حسن اخلاق کے جام پلانے ہیں نا بھر بھر کے، کہ یہ معاشرے کے صحیح مسلمان بن کر جائیں، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے خود سوچنا ہے کہ یہ اگلا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے پاس میں فون پر بات کر رہا ہوں، اب یہ خدا جانے کس دھن میں بیٹھا ہے، کس سوچ میں بیٹھا ہے، میں زور زور سے باتیں کروں گا، اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی، یہ اب مجھے سوچنا ہے. فون پر جب بات کرنی ہے تو، یا اگلا سویا ہوا ہے، اب مجھے اس کے قریب سے گزرنا ہے جیسے آپ گزرتے ہیں، تو اب مجھے کس طرح گزرنا ہے کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو. تو اتنی تو عقل ہوتی ہے نا آدمی میں، کہ اب وہ اپنے ٹانگیں الاڑتے ہوئے اور کپڑے لہراتے ہوئے اس کو مطلب کونچے لگاتے ہوئے ہم گزر رہے ہیں، اس کی بیچاری کی آنکھ کھل گئی، اب بیٹھا ہے کسی خیال میں تو وہ یوں چپک کر یا کچھ بھی ہے کسی کو ایزا. تو یہ مطلب بھیڑ میں اس طرح کے معاملات بہت ہوتے ہیں جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے.
ماشاءاللہ، درست کام درست طریقے سے کرنا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا، یہ بھی ایک بات ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے اور عافیت سلامتی عطا فرمائے.
قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، بالکل اسی بات پر.
جی جی،
جانور کے بارے میں فرمایا اسے بہترین طریقے سے ذبح کر،
احسن الذبح
احسن. کیا پیاری بات ہے،
کیا بات ہے جی. آگے ہے جی، فرمایا ہے جی میسج میں، میسج کرنے والوں نے بات بڑی پیاری کہی ہے جی. انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لودھراں سے یہ میسج ہے، یہ میسج ہے جی. آج کل لوگوں کے دل میں جو آتا ہے بھول دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری سے بچنا بھی ضروری ہے. بات تو ٹھیک ہے، اور دل آزاری گناہ ہے، اور گناہ سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے. حافظ صاحب
بالکل، دل آزاری تو یعنی مسلمان کی عزت اور حرمت کو گویا پامال کرنا ہے.
صحیح،
اور اس کی تو شدید وعید بھی ہے، سخت منع کیا گیا ہے
جی،
یہاں تک کہ مسلمان کو آنکھ کے اشارے سے بھی ایزا پہنچانا، اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے،
منع کیا گیا ہے
شریعت میں. تو باقاعدہ یعنی اس کے بہت تاکید کی گئی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے، اس طرح کا مفہوم روایت کا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا رسالہ احترام مسلم
جی،
کمال رسالہ ہے. اس کے اندر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں کے جو مختلف طبقات بنتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان کا احترام کتنا ضروری ہے، اور دل آزادی کو یعنی سخت سے منع کیا گیا ہے، اور ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے جب تک شریعت کی پرمیشن کی صورتیں الگ سے ہوتی ہیں
جی.
اور یہ حسی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ شرعی تقاضوں کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی حکم بیان کیا جاتا ہے.
درست فرمایا. اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی قابل ذکر ہے خالد بھائی، کہ بندہ اس پر بھی غور کر رہے کہ میں جو بول رہا ہوں میری دل آزاری ہوئی ہے تو سامنے سے بات کیا آ رہی ہے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. بعض اوقات سامنے والا بندہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ریلیونٹ بات کر رہا ہوتا ہے، درست بات کر رہا ہوتا ہے، درست انداز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات
وہ نفس آزاری
سننے والے. ہاں جی، واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. تو کیونکہ وہ منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یار آپ نے تو دل آزاری کر دی میری، کمال بات ہے. اور دل آزار دل خوش کیا جائے گا اسی کام میں، دل خوش کیا جائے گا جس کام میں کرنے کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اسلام کے احکام ہیں، بڑے واضح احکام ہیں، بڑے پیارے احکام ہیں، بڑے بے غبار احکام ہیں۔ اور میں یہاں ضرور یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو دین اسلام کے احکامات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اپنا کوئی مفاد نکالنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ جب غضب کا کوڑا برستا ہے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب عذاب کا کوڑا برستا ہے نا، تو پھر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دل آزاری والی بات بھی، یہ بھی ایک مضمون اپنی جگہ پر یہ ہے بالکل، اور مسلمان دل آزاری سے بچنا چاہیے، لیکن ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ بات ویسی کریں کہ پھر دل آزاری ہو۔
اور دل کی دیواریں نا کاغذ کی بھی نہیں بنائے، تھوڑی سی ذرا مضبوط کریں، فزیکلی بھی اور مورلی دل کو مضبوط رکھیں، بڑے کام کرنے دو، اتار چڑھاؤ آتے ہیں
ماشاءاللہ۔ پہلے یہ سیگمنٹ کر لیتے ہیں، ایک کتاب ایک سوال۔ نان بھائی ہمارے ساتھ ہیں
ماشاءاللہ،
تو خالد بھائی
شاد
بلا مقابلہ ہی میرا خیال ہے کرنا چاہیے،
جی بالکل۔
عدنان بھی کیا فرمائیں گے، کسی کو
بالکل
مقابلے میں ہونا چاہیے یا بلا مقابلے؟
مقابلے پر آج تو ماشاءاللہ پہلے سے میسجز بھیج رہے ہیں
جی، ناظرین ناظرین مقابلے پر ہیں۔ ارے بات، عدنان بھائی ویسے کیا فرماتے ہیں آپ؟
جیسا فرمائیں
جی، جیسا میں فرماؤں۔ اللہ
عجیب،
کیا پیارے اسلامی بھائی ہمارے،
یہ بھی ضروری ہے،
اللہ ان کو زندگی دے۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے سینئر اسلامی بھائی محبت فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ برکت دے۔ چلے جی، یہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں، یہ نیکی کی دعوت کتاب ہے، اور یہ جن آپ میں سے جن کے پاس گھر میں ہے ویل اینڈ گڈ ہے، اس کو پڑھنے کی نیت بھی کر لیں، گھر درس کی ترکیب بھی بنائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ اچھا، تحفہ جو بھیجوں گا یہ میں نے منگوا لیا ہے نیچے سے۔ آج جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ہے خانہ کعبہ کا استر، یعنی غلاف خانہ کعبہ کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے دیوار کعبہ سے جو مس ہوتا ہے براہ راست، وہ آج انشاءاللہ جو سب سے پہلے میسج کریں گے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ میں نے رکھا ہوا جی، اور چلیں جی، ڈھونڈنا کیا ہے، ایک منٹ ہے، اور اس ایک منٹ کے اندر آپ کو ڈھونڈنا ہے، جن کو پتا ہے اس کا ماشاءاللہ وہ بھی تیار ہیں۔ میں نیکی کی دعوت کتاب میں سے کوئی ایک بات پوچھوں گا جس کو آپ نے صفحہ نمبر اس کا ڈھونڈنا ہے، کس صفحہ نمبر کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی آپ کو ڈھونڈنا یہ ہے، گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ جی ناظرین کے لیے بھی یہی ہے، گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ جی ہیلپ نہیں کریں گے، بات دیکھ سکتے ہیں جی۔ عدنان بھائی تیس
کوئی آپ دیں گے کلو کے کہاں سے کہاں تک؟
جی میں دے رہا ہوں، ابھی 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، چلیں آپ کو کلو دے رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 300 کے بعد ہے۔ ان بھی کہتے ہیں کلو بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات۔ جی عدنان بھائی یہ اگلا ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 500 کے اندر اندر ہے، چلے 400 کے اندر اندر ہے، اور بولیں ایک دفعہ لگا دیں بھائی، دوبارہ گھڑی لگا دیں ایک دفعہ، پھر
منٹ اور دیا،
ایک منٹ اور دیا عدنان بھائی، لیکن اب کلو نہیں ملے گا عدنان بھائی، میں دو آپ کو دے چکا ہوں بلکہ تین بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے جس کا میسج میرے پاس آئے گا تحفہ اسی کے پاس جائے گا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے بھائی کہ مجھے بھی کچھ بجلی فراہم کریں ورنہ میں بند ہو جاؤں گا۔ جی عدنان بھائی
مل گیا؟
جی مل گیا،
واہ بھائی واہ ماشاء اللہ۔ صفحہ نمبر آپ نہیں بتائیں گے عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، میسیجز آنا بھی شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، نمبر کے ساتھ میسج بھیجیے، اللہ ہمارے کال سینٹر والوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور جی
گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟
جی
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک سنتوں بھرا بیان کرنا کار ثواب اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ واعظ و نصیحت پر مبنی بیان کرنا مستحب کام ہے، اگر نہیں کیا تو کچھ گناہ نہیں، مگر کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور گمان غالب ہے کہ اس کو بتائے گا تو باز آ جائے گا، تو کئی گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں اس کو گناہ سے منع کرنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اب اس کو منع کرنا فرض ہے اور منع نہ کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 615 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان برائی کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے، اس یعنی کسی کو برائی کرتا دیکھنے والے کو برائی سے منع کرنے سے باز رہنا جائز نہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے،
سبحان اللہ،
میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ،
سبحان،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
منوج بھائی آپ ادھر میرے پاس آئے ذرا، فیصلہ کرانا ہے آپ سے۔
اللہ
ماشاء اللہ میسیجز آ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ سب کو برکت دے اور درست جوابات بھی آ رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے میسج آیا ہمارے پاس یہ ہیں بنت عبد الرشید دار السلام توبہ سے، انشاءاللہ انہیں یہ جو ہے یہ غلاف خانہ کعبہ کا جو مبارک استر ہے، غلاف کعبہ کے نیچے جو ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تحفے میں مدنی چینل کی طرف سے۔ اللہ پاک برکت سلامتی کا اندازہ فرمائے۔ ام مشکات ہیں، انہوں نے صفحہ پیج نمبر بتایا ہے 365، غالباً انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں جو ہے وہ 365 کر دیا ہے، یہ بھی اللہ برکت دے۔ بہرحال بہت شکریہ میسج کے لیے۔ بنت اشرف اتاریہ پاک پتن سے درست جواب ہے، اور بنت ابرار ان کا بھی درست جواب ہے، اور جی بنت رضا خوشاب سے، آپ نے پیج نمبر لکھا 370، نہیں جی یہ صفحہ نمبر درست نہیں ہے، صفحہ نمبر 395 نیکی کی دعوت کتاب عبد المجید تاری ملک وال سے درست جواب، عبد المجید بھائی ماشاءاللہ، 462 صفحہ نمبر لکھا ہے محمد فضیل بھائی نے، نہیں حضور یہ درست نہیں ہے، صفحہ نمبر ہے 395۔ آگے ہے جی بنت لیاقت طبا سلطان پور سے درست جواب ہے، نعمان رضا ایف ایس جی فیصل آباد سے درست جواب ہے، بہت شکریہ۔ عمیر حمزہ بھائی ہیں واکینڈ سے درست جواب ہے، عبد الخالق بٹ صاحب ہیں جناب ڈسکا سے، بڑی مہربانی بٹ صاحب، درست جواب ہے۔ احمد رضا بھائی ہیں میرپور خاص سے، اور آپ کا بھی درست جواب ہے، اور محمد زبیر بھائی ہیں چشتیاں سے، آپ کا بھی درست جواب ہے۔ اللہ آپ سب کچھ دیکھے رہتا فرمائے اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں پر ہم آپ کی کالز شامل کر رہے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سلمان میاں، آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا بھی ضروری ہے، ضرورتیں ہیں تو بہت ہیں، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دینی پیراڈائم میں اگر رکھا جائے تو سب سے ضروری ہے کہ تمام ضرورتوں کو ایک رکھ کر سب سے پہلے فرائض واجبات کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ سے بھی نازک مسئلہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، جس کا پورا کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، جن کی بہت سخت پکڑ بھی ہے، ڈر لگتا ہے۔ حقوق العباد کی جو تفصیل ہے وہ تو ماشاءاللہ بہروز میں ہے، انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے، اس کی سمجھا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے، اس پر ہم نے پورا عنوان رکھا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ٹاپک کو لے کے چلیں گے، بہرحال اللہ برکتیں دے آپ کو۔ جی کال۔
میرا نام محمد نعیم اللہ اتاری ہے اور میں افجرا شاہ مقیم اکیڑا سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، ماشاء اللہ۔ عدنان شیخ بھائی بھی آج اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں۔
بھائی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا، کیا آواز ہے آپ کی، یہ تو سنا دی آپ نے کلام، اللہ برکت دے۔ ہمارے سیکیورٹی میں ہوتے ہیں مہروز بھائی، فضائل جنا کے حارث ہیں، موسیٰ اتاری بھائی لانڈی سے ان کا تعلق ہے، اور موسیٰ بھائی نے کہا تھا کہ کلام سنائے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ میں نے کہا، چلے میں آپ کا نام بھی مینشن کر دوں گا، خوش ہو جائیں گے موسیٰ بھائی بھی ماشاء اللہ۔ جی
میرا نام اویش شاہ ہے، چند لیا سے بات کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے، نعت سننی تھی، یا صاحب الجمال ہے یعنی نعت ہے نا، یعنی
مرحبا ماشاء اللہ۔ جی
سگیہ تاروش احمد حمزہ رضا اتاری سانگرہ ہل سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، جزاک اللہ۔
آمین آمین آمین، مرحبا۔ جی
محمد ارسلان اتاری مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، سلمان بھائی عدنان بھائی سے یہ والا کلام سنوا دیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، غم ہو گئے بے شمار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آباد رہیں۔ جی
میرا نام محمد احمد ہے، میں فیصل آباد نعمت ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت پسند ہے، پلیز آپ یہ نعت سنا دیں، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔
مرحبا ماشاءاللہ۔ جی
میرا نام شہید بتا رہی ہے، میں ابھی نوراس بات کر رہا ہوں، مجھے یہ سنا دیجیے، اتار اتار میری دل کی پکار، اتار اتار۔
واہ بھائی مرحبا۔ جی
محمد عمر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہوا ساری ہے، میری نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، دل کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں۔
واہ بھائی واہ، عدنان بھائی یہیں سے شروع کر رہے ہیں،
صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب
کیوں
جو
ماشاءاللہ. چلیں جی, کلام بھی شامل ہو رہے ہیں, فرمائشیں بھی آپ کی پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کو اپنی امان پناہ میں رکھے. آئیے آپ کو پیکج ہم دکھا رہے ہیں, مدنی گلدستہ ایک دکھا رہے ہیں, ویڈیو کلپ شان محمدی کے عنوان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور شجاعت کا بیان. اللہ اکبر. آئیے دیکھیے,
بات کریں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی خد و خال کی, جسمانی قوت کی, تو اللہ اکبر, صحابہ اکرام علیہ مرضوان کے اندر ایک بات مشہور و معروف تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے, آپ انتہائی بہادر ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر کہیں سے ایک آواز آتی ہے, ایک عجب آواز تھی, لوگ گھبرا کر جہاں جس طرف رخ پڑا وہاں نکل گئے, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے, اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اس پر زین بھی نہیں ہے, اس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں سے آواز آئی تھی اس آواز کے پیچھے نکل جاتے ہیں, اور لوگ ہیں کہ ان کا منہ جہاں تھا اس رخ پر چلے گئے, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کے پیچھے جاتے ہیں. آپ کے اندر شجاعت تھی, بہادری تھی, بجائے اس کے کہ کوئی خوف آپ پر طاری ہو, آپ جس چیز سے لوگ ڈر رہے تھے اسی ڈر کی طرف چلے جا رہے ہیں. ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا, اسی واقعے کے اندر ایک اور معجزہ آپ کا ظہور پذیر ہوتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا عجیب سست گھوڑا تھا، چلنے کا نام نہ لیا کرتا تھا، تھوڑی دور چل کر رک جایا کرتا تھا، لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر پہنچ بیٹھے ہیں، اس گھوڑے کو آپ نے ایڑیاں لگائی ہیں، وہ رفتار اس کے اندر آ گئی ہے، وہ قوت اس کے اندر آ گئی ہے، اس دن کے بعد اس گھوڑے کو کسی نے رکتے ہوئے نہ دیکھا، جب بھی چلتا دوڑنا شروع کر دیتا، وہ اس کی سستی دور ہو گئی، وہ اس کا جو ایک اڑیل پن تھا وہ دور ہو گیا، کیوں دور نہ ہو کہ اب یہ گھوڑا مقدس گھوڑا ہو چکا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سواری فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے آپ کو میدان بدر میں دیکھا کہ ہمارے شیر دل اور صف شکن جو مجاہد تھے، وہ مجاہد بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا رہے ہیں، یعنی وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہوتے وہ آپ کے قریب رہ رہ کر اپنی تلواریں چلاتے، بڑے سے بڑا بہادر بھی اس پر اگر خوف طاری ہوتا تو جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر، آپ کی ذات پر کہیں سے بھی خوف کے کوئی آثار نظر نہ آتے، اور آپ سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی آگ زور پر ہوتی، خوب بھڑک رہی ہوتی، اور دو فریق آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوتے، تو ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر پناہ لیا کرتے تھے، اور آپ کا قرب پا کر پھر حملہ کیا کرتے تھے، آپ کے پاس آ کر گویا کہ مزید حوصلہ مل جایا کرتا تھا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری اور شجاعت کے تو کیا کہنے ہیں۔ عرب کی دنیا میں ایک پہلوان ہوا کرتا تھا، رکانہ نام تھا اس کا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگا میں بہادر شخص ہوں، پورے عرب کے اندر مجھے آج تک کوئی ہرا نہیں سکا ہے، آپ مجھ سے کشتی کر لیں۔ عجیب اس کا کلام تھا کہ آپ مجھ سے کشتی کر لیں، اگر میں ہار گیا تو اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے پر راضی ہوتے ہیں اور اس رکانہ پہلوان کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ وہ حیران ہے، وہ سمجھ رہا ہے کوئی اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، کوئی داؤ ایسا چلا ہے جس سے میں گر گیا ہوں۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں، دوبارہ آپ کے ساتھ کشتی کروں گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں، دوبارہ اسے پچھاڑ دیتے ہیں۔ رکانہ کہتا ہے کہ آج تک مجھے کوئی زمین پر گرا نہیں سکا، کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ میری پیٹھ زمین پر لگائے، اور آپ ہیں کہ دو مرتبہ مجھے زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ اسی دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور بعض میں آیا کہ فتح مکہ کے دن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیرت نگاروں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ عرب کا ایک اور پہلوان ہوا کرتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا ابو الاسود، اور یہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ چمڑے کی ایک کھال پر بیٹھ جاتا اور 10 آدمی مل کر اسے کھینچتے، مجال ہے کہ وہ کھال اس کے نیچے سے نکل جائے، یعنی اتنا زور آور تھا، اتنا قوی اور اتنا بہادر تھا کہ اپنے زور سے وہ کھال روکے رکھتا اور رسے ٹوٹ جاتے، جہاں سے کھال نکلی ہوتی وہاں سے پھٹ جاتی، لیکن 10 آدمی مل کر بھی اس کھال کو اس کے نیچے سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اس ابو الاسود نے بھی ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، عرب کا یہ پہلوان، 10 لوگ مل کے جس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اس کے مقابلے میں آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے اندر، ایک لمحے کے اندر اسے پچھاڑ دیتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں۔ یہ طاقت دیکھ کر، یہ قوت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔
واہ جی واہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں شعر بنتا ہے شیخ صاحب، طاقت حضور کی طاقت پر مبنی شعر سنائے آپ،
جس میں حضور کی
5 4 3 2 1 طاقت مدینہ جی
آپ کے ذہن میں ہوگا،
جس کو بارے دو عالم کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے ہمارے حضور کی، سبحان اللہ. ضروری ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے. حافظ صاحب، اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے، چاہے اس کی جو ہے وہ جاب ہے، کسی ادارے میں امپلائمنٹ ہے یا بزنس کر رہا ہے، تو انسان کا خوش اخلاق ہونا یہ بہت ضروری ہے. کیا فرمائیں گے اس پر؟
خوش اخلاقی نہ صرف بزنس میں، نہ صرف ملازمت میں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی کے لیے بنیادی وصف ہے.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ.
بعض لوگ زیادہ امیر تو نہیں ہوتے
جی،
لیکن ان کا اخلاق جو ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے.
سبحان اللہ.
اور روایات کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے. اور جیسے آپ نے اگر کاروبار وغیرہ کی بات کی ہے
جی،
تو اس کے اندر تو بطور خاص لوگ اپنے گاہک کو اپنے قریب لانے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں، اور لوگ اس سے قریب آتے بھی ہیں
جی.
لوگ اس طرف جاتے ہیں، یار فلاں جو ہے نا دکاندار
جی،
بہت بڑے طریقے سے کرتا ہے
جی.
اور بیٹھے ہیں، تشریف رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی دکان پر، کپڑے وغیرہ کی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، تو ہم اس کو کہیں ہمیں فلاں کپڑا چاہیے، جی بیٹھیے میں دکھاتا ہوں، وہ کھول دے گا، ساتھ اور بھی ہیں، وہ بھی دکھاؤں آپ کو، وہ بھی لے آئیے. اس طرح ٹریٹ کرے گا کہ یعنی بعض اوقات تو بندہ نہ چاہتے ہوئے کہتا ہے یار جس طرح یہ اتنا پولائٹلی ڈیل کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات کچھ نہ کچھ لے ہی لینا چاہیے.
صحیح.
اور یہاں تک حسن اخلاق اور دین کا معاملہ ہے، یا اس میں تو بطور خاص اس کی اہمیت ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے
جی جی،
کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون کو بھیجا گیا فرعون کو دعوت دینے کے لیے
جی،
تو وہاں پر جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فقول لہ قول اللجنا
جی،
اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں
جی،
اور کس کے پاس جا رہے ہیں؟
باغی سرکش فرعون کے پاس.
جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدا کا دعویٰ کرتا ہے
جی،
اس کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے فرمایا، فقول لہ قول اللجنا، کہ تم مجھ سے نرمی کے ساتھ بات کرنا.
کیا بات.
نرمی وہ کام کرتی ہے جو سختی نہیں کرتی
جی.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ جوہر بڑا واضح ہے
جی،
بڑا اس میں نظر آتا ہے کہ آپ نرمی سے لوگوں کو اپنے قریب فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایک آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو دعوت اسلامی اتنی پھیلی ہے، آپ اس میں بتائیں کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو سختی کی وجہ سے ماحول میں آیا. دعوت اسلامی الحمدللہ تعالی دنیا میں پہنچی ہوئی ہے، تو اس کا ایک بڑا سبب امیر اہل سنت کی تربیت، آپ کے فیضان سے مبلغین کی تربیت، حسن اخلاق، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص سے قرآن نے بیان کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کون نہیں جانتا. فتح مکہ کے موقع پر بالخصوص اگر ہم دیکھیں، وہ جان کے دشمن، جان لینے والے جنہوں نے ساری زندگی مکی زندگی میں ستایا اور بہت کچھ کیا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں، لیکن انداز مبارک کیسا نرالا ہے کہ اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے کلمات زبان پر جاری ہیں. اور وہ لوگ جو ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے، پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے، تو عرض کیا کہ آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے، اور سب کو معافی کا عام اعلان کر دیا گیا. یہاں تک فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے،
اللہ
ہو جو کعبۃ اللہ المشرفہ میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. تو اس کا کتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ جان لینے والے، جان کے دشمن، ان کے لیے ایک ایسی عجیب و غریب یہ صورتحال تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
ہائے ہائے
کہ جان جو جس کی ہم جان لینے کی کوششیں کرتے رہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود عام معافی کا اعلان کر دیا. یہی وجہ ہوئی کہ لوگ ہلکا بگوش دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور اسلام کا جو ہے یہ پیغام پھیلتا چلا گیا جی. اس نے اخلاق کی تو بڑی بہاریں ہیں
سبحان اللہ. اس کو محروز بھی حاصل کرنا چاہیے اور حسن اخلاق بھی ٹیمپریری نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک اہم بات ہے. حسن اخلاق ہو تو پھر باقی حسن اخلاق ہو, آپ مسکرا کر بات کر رہے ہیں, ہر وقت منہ پھلا کر رکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور لوگ محروز بھائی زیادہ دیر پھر ایسے بندے کو ویلیو بھی نہیں دیتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ پھلا کے اپنا رکھیں گے اور کسی کو مطلب خاطر میں نہیں لائیں گے تو لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ بڑی شخصیت ہے, تو وہ شخصیت مطلب وہ یوں ہی ہو جاتی.
تعلقات نا اپنا سلمان بھائی حسن اخلاق سے مسکراہٹ ہی سے پھیلتے ہیں. جہاں تک منہ پھلانے کی بات ہے,
منہ پھلانے سے شخصیت نہیں بنتی یا روب نہیں بنتا, یہ بھی
نہیں بنتا بالکل.
سنجیدگی میں اور منہ پھلانے میں بڑا فرق ہے محروز بھائی,
بالکل.
ایک سنجیدہ آدمی ہونے میں اور منہ پھلانے میں بڑا فرق ہے.
بعض اوقات تو منہ پھلانے سے لگتا بھی بڑا عجیب سا ہے, کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے ٹنکی پہ فٹ بال رکھی ہوئی ہے, مطلب دبلا پتلا بندہ وہ منہ پھلا لے تو بڑا اور زیادہ برا لگتا ہے. ہاں اچھا نہیں لگتا, صحیح عرض کر رہا ہوں. تو منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے, سنجیدہ رہیں اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ, چھوٹی موٹی ہنسی مذاق کی بات بھی ہو جائے. کیونکہ زندگی ہے, دیکھیں سلمان بھائی یہاں بیٹھ کے یہ کہنا بڑا آسان, بعض جملے بڑے آسان ہوتے ہیں. آپ سنجیدہ رہیں, متانت کے ساتھ رہیں, یوں رہیں تو یہ بڑے اچھے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی جگہ ایک بھرم بھی قائم کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم تو عام افراد کی بات کر رہے ہیں, عام روٹین کی بات کر رہے ہیں, تو شریعت اور سنت نہیں روکتی آپ کو. تو آپ اپنے فیملی کے ممبرس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا مذاق بھی کریں جو جھوٹ جس میں شامل نہ ہو, مزا ہو, جو خلاف شریعت بات نہ ہو, اس کو شامل رکھیں. اس سے آپ کی سنجیدگی میں, آپ کے وقار میں, آپ کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہو. بڑھ کے سلمان بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, بعض اوقات اگر آپ کسی منصب پہ, چاہے وہ فیملی کے اعتبار سے منصب ہو, چاہے آپ کے آفس وغیرہ کے کام کے لحاظ سے, شعبے کے کام کے لحاظ سے منصب ہو, اگر آپ تھوڑا سا منصب سے نیچے, وقار سے نیچے, منصب سے نیچے آ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں نا, تو وہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہنے والی بات ہو جاتی ہے. جی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز دیکھی بھی ہوگی, آپ کبھی کر لیں کہ اپنے ماتحت کو آپ پانی پلا دیں,
جی
اپنے سے نیچے والوں کو آپ کھانا کھلا دیں. کھانا ایک تو گھر میں سرو کر رہے ہوتے نا, گھر میں ایک روٹین ہے کہ جی وہ افراد سرو کریں گے, کبھی آپ سرو کر دیں تو کیا ہوگا اس سے سلمان بھائی؟ اس سے جو آپ کی ویلیو بنے گی نا وہ بڑی مزے کی ہو جائے گی. کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہے آپ نے اٹھا کے رکھ دی, تو یہ کیا ہے, یہ بھی اخلاقیات میں ہی داخل ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں تو چار جملے اس کی تعریف کے بھی کہہ دیے, سچی تعریف کی, اس کو اپریسیشن بھی دے دی, اس کی پیٹھ تھپک دی, تو اس سے کیا ہوگا کل کو جب آپ کو اس سے بات کرتے ہیں, ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی, جب آپ اس کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں نا, یا یوں کہہ لیجیے آپ اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی فیلنگ یہ ہوتی ہے میرا اپنا ہے, یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے نا یہ میری بھلائی میں بات کر رہا ہے, یہ میرا فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے, مجھے اس لیے فائدہ بات کر رہا ہے, تو وہ آپ کی بات کو زیادہ قبول کرتا ہے. پھر اب ہم نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے اور یہ بھی بڑا عجیب سا بنایا ہوا ہے کہ جب تک سنجیدہ ہے نا, کیونکہ مصنوعی ہے, یہ ہے مصنوعی سنجیدگی, تو وہ جب تک ہے اور جیسے ہی یہ مصنوعی پن کا غبارہ پھٹتا ہے یا پھوٹتا ہے, تو پھر جو وہ پھکڑ پن نمودار ہوتا ہے تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے. تو لہٰذا بہتر یہ کہ نیچرل رہیں اور با وقار رہیں, با اخلاق رہیں, اسی میں ہماری آفت, چاہے اسلامی بہنیں ہوں چاہے اسلامی بھائی ہوں.
صحیح, اور گھر میں بھی خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ
ہر جگہ رہے, جب عادت بن جائے گی نا بندہ ہر جگہ رہے گا, پھر اسے بعض جگہ تو مسکراہٹ اپنی کنٹرول کرنا پڑے گی کہ نہیں یہاں نہیں مسکرانا. ماشاء اللہ عبد القادر بھائی, بہت دعوت اسلامی کے اولین ذمہ داروں میں سے, تو تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، بالخصوص جب ہمارا بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں ہوا کرتا تھا، اس کے لیے ٹرینیں بک ہوتی تھی، بسیں بک ہوتی تھی، قافلے بنتے تھے، تو اس تربیت میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں اب آپ کر رہے ہیں سفر، اب آپ کر رہے ہیں سفر اور ایک تعداد میں اسلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اب آپ کے اخلاق کا بھی امتحان ہوگا، کیونکہ آپ کا اگر اخلاق یوں تھا کہ آپ جب مسجد جا رہے ہیں تو اخلاق کے ساتھ جا رہے ہیں اور مسجد سے بھی اخلاق کے ساتھ واپس آ رہے ہیں،
ایسی بات،
تو یہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے ایک گھنٹے کا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب آپ نے کرنا ہے سفر،
ہاں جی،
اور سفر جب کریں گے نا تو ساتھ ساتھ کریں گے،
ایسی بات،
اور سفر آدھے پون گھنٹے میں ختم نہیں ہونا،
ایسی بات، رول بھائی سفر بھی اسی میں مزہ آتا ہے، مطلب بس میں جانا، اسپیشل ٹرین میں ٹائم بھائیوں کے ساتھ جانے کا ایک اپنا ہی ہے نا، وہ
جی جی وہ اسپیشل، وہ اسپیشل ہوتا ہے، پھر اسپیشل کی بات ہی الگ ہوتی ہے، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ اب یہ دو تین چار دن یا ایک ہفتہ جو آپ کا ساتھ گزرے گا نا، اس میں پتا چلے گا کہ آپ کے اخلاق کتنے، کیونکہ وہ پھر مسکراتے ہوئے کہتے تھے کہ بعض لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا،
اللہ،
بعض کا ہوتا ہے دو گھنٹے کا، بعض کا ہوتا ہے چھ گھنٹے کا، بعض کا ایک دن کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اخلاق تار تار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب امیٹیشن ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کریں کہ اخلاق آپ کی ذات کا، آپ کے صفات کا حصہ بن جائے اور آپ اس کے ساتھ ہی رہیں، یعنی جب غصے والی بات ہونا اس وقت بھی آپ با اخلاق رہ کر ہی، اگر اظہار کرنا تو غصے کا اظہار، کسی کو اصلاح کرنی ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو اب جو آپ کو ریسپانس دینا ہے نا تو وہ اخلاق کے ساتھ ہی ہو، اخلاق کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا،
جی
وہ ایک بات بڑی پیاری لگی مجھے، کسی کو ملازمت میں رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے ہی رکھا جاتا ہے، وہ آتا بھی اچھے طریقے سے، لیکن مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی کسی ذمہ دار کا قول، کہ جب ان کو فارغ کرنا ہو نا، کسی کو ملازمت چھوڑنی ہو یا ادارہ اسے فارغ کرنا چاہتا ہو، تو بھی اچھے طریقے سے فراغت لے لی جائے تاکہ آئندہ کے لیے دروازے کھلے رہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور مطلب کافی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ واقعی میں یہی عقل مندی کرتے ہیں، ادارے بھی اور افراد بھی، کہ وہ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایک اخلاقی جو پل ہوتا ہے، برج ہوتا ہے، اسے کراس نہیں کرتے،
ایسی بات ہے، میلا بھرا ہوا چھوڑ کے جاتے،
جی جی جی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، آئندہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں،
صحیح بات، مرحبا، بڑی پیاری بات کہی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اخلاق کردار کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے، اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، ہمارے گھر بار پر اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا سایہ فرمائے، اور جو سایہ ہے اس سایہ بنا رہے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے سٹارٹ اسلام پڑھتے ہیں،
اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا ہے
کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے